کربلا 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 درس گا کربلا کربلا سیدھا رستہ کربلا کربلا ہماری درس گا کربلا کربلا سیدھا رستہ کربلا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على الحث والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صلوات. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان کرام قدر، میں سب سے پہلے آپ تمام مومنین مومنات تمام اپنے سامعین کا شرکاء مجلس کا نہایت ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات سے وقت نکالا اور اس ساری مدت میں بندے کو سماعت کیا. اسی طرح سے آئی آر سی مسجد امام بارگاہ، ان کے جتنے بھی ٹرسٹ اور انتظامیہ کے افراد ہیں، ان سب کا نہایت ہی ممنون اور مشکور ہوں کہ انہوں نے بندے کو یہ موقع فراہم کیا کہ آپ کی خدمت میں اپنی عرائض پیش کر سکوں. اسی کے ساتھ ساتھ ہم تمام جتنے بھی سیکیورٹی اہلکار، اسکاؤٹس کے جتنے بھی بچے اور وہ تمام افراد کے جو کسی بھی عنوان سے عزاداری کے سلسلے کو برپا کرنے میں اپنا کردار عطا کرتے رہے، ان کا میں نہایت ہی ممنون اور مشکور ہوں. اور جو دعا میرے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ تمام اور عزاداری کو برپا کرنے والے تمام انتظامیہ کے افراد جتنے بھی ہیں، وہ تمام عزادار جو کسی بھی عنوان سے عزاداری برپا کر رہے ہیں، پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ کرے. آپ تمام افراد کی جتنی بھی سعی و کوشش ہے پروردگار اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور انشاءاللہ یہ سارا سلسلہ قلب امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم سے راضی اور خوشنود کرنے کا باعث بن سکے۔ طول گفتگو میں جب تک سلسلہ جاری رہا ہے، احیاناً اگر کوئی بات بندے کی کسی کو ناگوار گزری ہو یا کوئی ایسا مرحلہ گفتگو کا جو ثقیل اور سنگین رہا ہو، تو اس کے لیے میں نہایت ہی معذرت چاہتا ہوں اور عذرخواہی کرتا ہوں۔ عزیزان گرام قدر، اہل ذکر اور کربلا کے عنوان سے ہم نے جس گفتگو کا آغاز کیا تھا، آج اس سلسلے کی آخری گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ البتہ آپ مستحضر ہیں، بہت سارے مقامات گفتگو کے ایسے ہیں جن کو جداگانہ تفصیل سے بحث کرنے کی ضرورت باقی ہے۔ مثلا خود ذکر اپنا ایک مفصل عنوان ہے، یہ بحث کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ذکر کرتے ہیں تو اس کا اثر ظاہر کیوں نہیں ہوتا۔ ذکر کے اور بہت سارے مقامات ہیں، افضل الذکر کس چیز کو کہا گیا ہے، اذکار میں جو مختلف اذکار کی کیفیات ہیں ان کے حوالے سے ایک مفصل گفتگو ہے، ایک مفصل باب ہے کہ جس پر اگر خدا نے کبھی توفیق دی تو مطالب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ابتدائے گفتگو میں جو آپ کی خدمت میں نے عرض کیا تھا کہ اس آیہ کریمہ میں آپ گفتگو کو جہاں سے شروع کریں، یہ آیت آپ کو اہل بیت کے دروازے پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ میں نے اپنے طور پر اپنی تمام تر کم علمی اور بے بضاعتی کے ساتھ جو کوشش کی کہ اپنے ادعا کو ثابت کر سکوں، وہ میں نے عرائض آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ سوال کیا ہوتا ہے، سوال کی کیفیات پر گفتگو کی۔ جب پروردگار سوال کرے تو سوال کا مرحلہ کیا ہوتا ہے، جواب کا مرحلہ کیا ہوتا ہے، عرائض میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ علم کے حوالے سے گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اگر لا تعلمون جن کو کہا جا رہا ہے، ان کے جہل کی کوئی انتہا نہیں ہے، تو جن کے پاس اللہ بھیج رہا ہے ان کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے اور جتنے بھی مقامات میں آپ کی خدمت میں بیان کر سکتا تھا میں نے کیے، اور آخری گفتگو کا سلسلہ جو کل ہم نے شروع کیا ذکر کے عنوان سے، تو کل میں نے صرف لغت کے اعتبار سے بحث کی تھی کہ لغت میں ذکر یعنی یاد کرنا، اس کے کیا معنی ہیں، کیا مقامات ذکر ہیں۔ تو وہیں پہلے ہی مرحلے میں عرض کیا تھا کہ بہترین ذکر اہل ذکر وہ ہو سکتا ہے کہ جو بہترین جاننے والا ہو، بہترین معرفت رکھنے والا ہو۔ تو اہل ذکر وہی ہوگا جس کو اللہ کی بہترین معرفت ہو۔ اسی طرح سے ذکر کے جو مراتب آپ کی خدمت میں پیش کیے، تو اہل ذکر میں یقیناً اہل ذکر وہ ہونا چاہیے کہ جس کا مرحلہ یہ ہو کہ جہاں پر ذاکر ہی، اس کا وجود ہی ذکر اللہ بن چکا ہو۔ یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پر ہم کسی کو اہل ذکر کہہ سکتے ہیں۔ اب جب ان مراحل میں آ کر گفتگو کی جاتی ہے، تو سوائے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے کوئی اور ایسا نہیں ہے کہ جو ان مقامات پر پہنچ سکے۔ آج گفتگو کا آخری مرحلہ، اور انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں کہ گفتگو کو کسی منطقی انجام تک پہنچا سکوں، آخری مرحلہ صرف یہ خدمت میں عرض ہے کہ آیا ذکر اصطلاحاً بھی استعمال ہوا ہے یا نہیں۔ کل تو لغت میں آپ کو بیان کیا، اصطلاح میں ذکر اگر استعمال ہوا ہے تو اصطلاح میں ذکر کسے کہتے ہیں؟ اب یقیناً جب قرآن نے الذکر کہا ہے، تو ہمیں قرآن سے ہی سوال کرنا ہے کہ آیا قرآن نے ذکر کو کہیں اصطلاحاً بھی استعمال کیا ہے یا نہیں۔ تو قرآن نے دو مقامات پر ذکر کو اصطلاح کے عنوان سے استعمال کیا ہے۔ ایک مقام وہ ہے کہ جہاں پر، جو آپ اکثر لوگ متوجہ ہیں کہ ایک مقام کیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی کس کو نازل کیا؟ قرآن کو نازل کیا۔ تو قرآن الذکر سے جس چیز کو متعارف کروا رہا ہے وہ خود قرآن ہے۔ یعنی قرآن میں الذکر کی جو اصطلاح استعمال ہوئی ہے، ایک مرحلہ کیا ہے؟ خود قرآن کو قرآن نے کیا کہا ہے؟ ذکر کہا ہے. تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اگر الذکر سے مراد قرآن ہے تو پھر اہل قرآن کون ہونے چاہیے. البتہ آج جو گفتگو کروں گا وہ بہت ہی اجمالی سی گفتگو ہوگی، اس لیے کہ یہ موضوع اپنی جگہ ایک مفصل بحث چاہتا ہے، کہ آپ کی خدمت میں کبھی موقع رہا تو عرض کروں گا. بے عنوان قرآن اور اہل بیت، قرآن اور اہل بیت کے انسان عنوان سے جب گفتگو کروں گا تو اس عنوان کو تفصیلاً آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. آج صرف ایک اجمالاً چند ایک عرائض ہوں گے جو پیش کروں گا اور گفتگو کو تمام کروں گا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا مقام کہ جہاں پر قرآن نے اصطلاحاً کسی کو ذکر سے یاد کیا، سورہ مبارکہ طلاق کی تقریباً آخری آیات، پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَقَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف نازل کیا ذکر کو. یہ ذکر کون ہے؟ رسولہ. یہ ذکر خود رسول ہے. اگر آیت یہاں پر آ کر ٹھہر جائے قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولًا، تب بھی امکان ہے اس بات کا کہ ہم رسول کے معنی کو تھوڑی سی توجیہ کر کے یہ کہیں کہ بھئی قرآن بھی تو اللہ کا بھیجا ہوا ہی ہے، تو یہاں پر مراد قرآن ہی ہے. لیکن آیت کے اگلے حصے نے اس طرح کے تمام جتنے بھی احتمالات ہیں ان تمام احتمالات کو قرآن نے رد کر دیا. قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرَ الرَّسُولَا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَات. یہ کون ہے ذکر جس کو رسول کہا ہے؟ یہ وہ ہے کہ جو تمہارے اوپر اللہ کی روشن آیات کو تلاوت کرتا ہے. بس اب آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پر مراد قرآن ہے، بلکہ تلاوت کرنے والا رسول پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لہذا اب توجہ فرمائیے گا، پس قرآن نے دوسرے مقام پر کیا کہا کہ ذکر کون ہے؟ ذکر رسول ہے. اور رسول کی صفت کیا بتائی؟ ساتھ ساتھ کہ پروردگار کی جو آیات مبینات ہیں ان کو تمہارے اوپر تلاوت کرتا ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی صفت بیان کی، اور کیا فرمایا؟ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. اور کیا کرتا ہے یہ نبی؟ یہ خارج کرتا ہے، نکالتا ہے لوگوں کو ظلمات سے نور کی طرف. اور کیا کرتا ہے؟ وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحَ، اور وہ لوگ کے جو ایمان لائے اللہ پر اور نیک اعمال کرتے رہے، يُدْخِلْهُمْ، ان کو داخل کرتا ہے، فِي جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. اس رسول کا یہ کام بھی ہے کہ یہ تمہیں ظلمات سے نکال کر لاتا ہے نور کی طرف، اس کا کام ہے. یہ کام نبی کیا کرے گا؟ نبی کا کام ہے وہ لوگ کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال انجام دیے، یہ نبی انہیں جنت میں داخل کرے گا. اب عجیب مرحلہ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں یخرج من الظلمات الی النور تو فوراً آپ کے ذہن میں آیت الکرسی آ جاتی ہے. آیت الکرسی میں پروردگار کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ کہہ رہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. تو آیت الکرسی میں اس مقام پر اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا اللہ ولی ہے اور اللہ کا کام ہے کہ لوگوں کو ظلمات سے نکال کر لائے نور کی طرف. یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کا کام ہے. اسی طرح سے میں ملہ سے پوچھتا ہوں، یہ بتا مجھے، یہ جو منافقی ملہ ہیں ان سے سوال ہے میرا، یہ بتا مجھے کہ جنت میں داخل کرنا کس کا کام ہے؟ تو یقیناً کہے گا اللہ کا کام ہے. تو میں کہوں گا اب یہاں پر آ کر مجھے بتانا، قرآن کی آیت تو کہہ رہی ہے کہ پیغمبر داخل کرے گا، اور کہیں پر بِإِذْنِ اللَّهِ نہیں ہے یہاں پر کہ تم یہ شبہ کرو. کا یدخل ہو، اس کا کام ہے کہ یہ داخل کرے گا، اس کا کام ہے یہ نکالے گا. بس اب غور کرنا، یہ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ تم جو یہ توحید کے نام پر دنیا کو بیوقوف بناتے پھرتے ہو، ہر بات پہ شرک کا ایک سٹیمپ اٹھایا ہوا ہے تم نے، جہاں ہم نے کوئی مولا کی فضیلت بیان کی اور تم شرک شرک کا اپنا باجا بجاتے ہوئے پہنچ جاتے ہو، یہاں شرک ہو گیا وہاں شرک ہو گیا، تو کبھی قرآن سے پوچھنا، قرآن تو حضرت موسیٰ کو بھی کہہ رہا ہے، اے موسیٰ ہم نے تمہیں آیات بینات لے کر بھیجا کیوں؟ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، تاکہ تو اپنی قوم کو تو نکال، من الظلمات الی النور، اب مولوی یہ بتا کام اللہ کا ہے یا موسیٰ کا ہے، کون کس کا کام ہے؟ وہاں اللہ کہہ رہا ہے میرا کام ہے، یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے موسیٰ تو کر، بس اس کا معنی کہ اب یہ مرحلہ صرف یہ نہیں ہے، زندہ کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے، لیکن اگر اللہ اپنے نمائندے کو کہہ دے اے عیسیٰ تو زندہ کر، خلق کرنا کس کا کام ہے؟ پرندوں کو، اللہ کا کام ہے، اللہ اپنے نمائندے کو کہہ دے اے عیسیٰ بنا خلق کر اور پھر پھونک اس میں، بھئی یہ سارے کے سارے کام تو ملا مجھے اللہ کے بتا رہا تھا، لیکن قرآن کہہ رہا ہے یہ میرے بندے بھی کر رہے ہیں، تب مجھے بتانا تیری توحید شروع کہاں ہوتی ہے ختم کہاں ہوتی ہے، یہاں تو قرآن سارا اچھا چھوڑ دیجئے، اب جتنے بھی یہ مرحلے ہیں ہم کہیں رزق فرشتے لے کر آتے ہیں تو کسی کو تکلیف نہیں ہوگی، ہم کہیں گے کہ فرشتے پکڑ کر جہنم میں ڈالیں گے تو کسی کو تکلیف نہیں ہوگی، ہم کہیں گے فرشتے لے کر جائیں گے جنت میں تو کسی کو تکلیف نہیں ہوگی، بس اس کا مطلب تیرا مرض شرک نہیں ہے، تیرا مسئلہ توحید نہیں ہے، یہ بغض علی کی بیماری ہے، بغض علی کی بیماری ہے، بغض، ورنہ تو پھر اس کا جواب دو نا مجھے کہ پیغمبر کو اللہ کہہ رہا ہے یہ داخل کرے گا، تو اب پیغمبر جس کو اپنا جانشین بنا کر خود کہے کہ علی قسم النار والجنہ ہے، تو جس طرح سے اللہ نے رسول کو کہا اسی طرح سے رسول علی کو کہہ رہا ہے، بس مسئلہ تیرا بغض علی کی بیماری ہے، یہ تو نہیں تیرے اندر کا شیطان بول رہا ہے، اس لیے کہ میں نے شیطان کو ہی ایسا پایا ہے کہ توحید کا باجا بجا کر اللہ کے بنائے ہوئے کے مقابل کھڑے ہونے کی کوشش کر رہا تھا، کبھی تیرے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کروں گا، اللہ نے کہا یہ تیری توحید تیرے منہ پر مارتا ہوں، سجدے تو مجھے چاہیے بھی نہیں، سجدے نہیں چاہیے، ایسی توحید تیرے منہ پر مارتا ہوں، مجھے ایسی توحید نہیں چاہیے، بس پہلے ہی دن اللہ نے واضح کر دیا تھا کہ دیکھو یہ توحید کی باتیں مت سننا، یہ دیکھنا میرے بنائے ہوئے کے مقابلے پر کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا، اگر کوئی میرے بنائے ہوئے کے مقابلے پر توحید کی جتنی باتیں کرے نہ وہ مسلمان ہیں اور نہ وہ موحد ہے، پر جان لینا جو اللہ کے بنائے ہوئے کے مقابلے پر توحید کو استعمال کر رہا ہو وہ مسلمان نہیں شیطان ہوا کرتا ہے، لہذا اب اللہ اپنے نبی کے لیے کہہ رہا ہے، ہمارے نبی کا کام ہے یہ نکالتا ہے یہ لے کر آتا ہے ظلمات سے نور، اور پھر ہم نے نہیں کہا، پیغمبر نے فرمایا کہ میں لے کر آتا ہوں لیکن وہ چیز جو تمہیں ظلمات سے نور کی طرف لے کر آئے گی وہ کچھ اور نہیں ہے، میرے بھائی میرے جانشین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت ہے، بس اگر نکلنا ہے ظلمات سے اور باہر آنا ہے تو ولایت علی ابن ابی طالب وہ راستہ ہے کہ جو ولایت الہیہ تک لے کر جاتا ہے، ولایت پیغمبر تک لے کر جاتا ہے، یہی وہ راستہ ہے جو ظلمات سے نکال کر نور میں لے کر آتا ہے، بس اب میں یہ کہوں گا اگر اس مرحلے پر یہ مرحلہ بھی ہمارا حل ہو گیا کہ ذکر سے مراد خود رسول ہوں تو پھر فاسألوا اہل الذکر میں اہل ذکر کون ہوں گے؟ اہل ذکر اہل رسول ہوں گے، تو اب اہل رسول کون ہیں؟ میں پھر یہ کہوں گا بھئی ہم سے مت پوچھو، ہم بتاتے ہیں تو تمہیں تکلیف ہونے لگتی ہے، خود پیغمبر سے پوچھو، اپنی احادیث کی کتابوں میں جا کر دیکھو، جناب ام المومنین جناب عائشہ سے روایت نقل ہے کہ یہ سارا واقعہ میرے ہی گھر میں میرے ہی سامنے ہو گیا کہ پیغمبر نے ایک چادر کا بیت تیار کیا، اہل بیت بتانے کے لیے پیغمبر نے ایک چادر کا بیت تیار کیا، علامہ نقل نے واقعا یہاں پر بڑا زبردست جملہ کہا ہے، کہا کہ یہ پیغمبر کی ضرورت تھی، یہ جو چادر کا بیت بنانا تھا یہ ضرورت ہے، اور یہ ادب میں عرب کے موجود ہے کہ عرب چادر کے جو خیمہ ہوتا تھا اس کو بھی لفظ بیت استعمال کرتا تھا. لہذا یہ اشکال وارد نہیں ہو سکتا کہ جی چادر کو بیت کہتے ہیں یا نہیں, چادر کا بیت ہو سکتا تھا, یہ بحث نہیں ہے. لیکن یہ بیت بنایا کیوں؟ کہا اس لیے بنایا کہ جب اشارہ ہوتا ہے نا, اس میں اشارہ کہیں آتا ہے حاضہ, آپ نے حاضہ ہاؤلا کہہ کر اشارہ کر دیا, تو اب جہاں تک آپ کا اشارہ جا رہا ہے بغیر رکا ہوا وہ سب حاضہ ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بھائی دیکھیں میں کہوں یا یہ لوگ تو یہ جہاں دیوار پہ ختم ہو گیا ختم ہو جائے گا, لیکن اگر کہوں یہ لوگ تو جہاں تک جا رہے ہیں یہ والا بڑا ہو جائے گا, یہ چھوٹا ہو جائے گا, ایسے ہی ہے نا. بس جب تک اشارے کے درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی, جب تک کوئی رکاوٹ نہ آ جائے اس کا دائرہ پھیلتا چلا جاتا ہے. پیغمبر جانتے تھے کہ اگر میں نے یہ چادر کا بیعت نہیں بنایا تو گھر میں چلتے پھرتے بہت سارے لوگ, دنیا سب کو شامل کرنے لگ جائے گی. لہذا پیغمبر نے چادر کا بیعت بنا کر اشارے کو چادر تک روک دیا. اب اگر اللہ کے نبی نے چادر کے نیچے بیٹھ کر کہا ہے نا اللہم انا ہاؤلاء اہل بیتی و خاصتی و حامتی لحمہم لحمی و دمہم دمی, تو پھر یاد رکھنا چادر کی بیعت پر اشارہ ختم. اب جو چادر کے نیچے ہے وہ اہل بیت رسول ہے, جو چادر سے باہر ہے محترم ہے اہل بیت نہیں ہے. اور عجیب اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد. دیکھیں ہماری مرضی نہیں ہے یہاں کہیں, نہ ہم کسی کو بناتے ہیں نہ کسی کو اتارتے ہیں, ہم تو پیغمبر کا اشارہ دیکھتے رہتے ہیں. جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہا جیسی باشرف خاتون تشریف لا کر کہہ رہی ہے, پیغمبر فرما رہے ام سلمہ تم خیر پر ہو, یہ بیت اہل بیت کا بیت ہے. بس یہاں جو چادر کے نیچے داخل ہوگا اہل بیت میں بس وہی شامل ہوگا. اب پیغمبر کی بات پر تائید الہی آخری مرحلہ تھا. پیغمبر نے جب کہا یہ میرے اہل بیت ہیں تو آخری تائید قرآن کی باقی تھی. بس جیسے ہی یہ جملے ختم ہوئے وہاں سے جبرائیل نازل ہوئے, آ کر کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بس آپ نے دیکھا اہل بیت صرف رسول نے نہیں بنائے بلکہ اہل بیت اللہ نے بھی بنائے. تو اہل بیت رسول ہی وہ ہیں. اگر ذکر سے مراد رسول ہیں تو پھر فاسألوا اہل الذکر میں اہل ذکر کون ہونے چاہیے؟ اہل رسول ہونے چاہیے. لہذا پھر آپ جہاں سے چلیں گے دروازہ اہل بیت کا آئے گا. یہ آیت کہیں نہیں جانے دے گی آپ کو. آخری مرحلہ گفتگو کا رہ گیا, یہ مرحلہ آپ کی خدمت میں پیش کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں. لیکن اس سے پہلے کہ ایک مرحلہ یہ جو کہ قرآن کے اہل کون ہیں, بس یہ اجمال میں نے عرض کیا اجمالی طور پر اس لیے کہ 10 سے 15 منٹ میں صرف اجمال ہی بیان کر سکتا ہوں اہل قرآن کے حوالے سے. تو اہل قرآن کے اجمالی گفتگو کریں گے, کبھی خدا نے توفیق دی اور اہل بیت اور قرآن موضوع رہا تو تفصیل سے عرض کروں گا. لیکن ایک مرحلہ عرض کر دوں بس, چونکہ بہت سارے احباب نے بار بار ایس ایم ایس اور آئے ہیں, بہت ساروں نے چلتے پھرتے یہ سوال کیا کہ ہمسائے ملک میں جو حالات پیش آ رہے ہیں ان کے حوالے سے. تو پہلی بات تو یہ میں واضح کر دوں کہ بھائی میری کوئی اوقات نہیں ہے پالیسی بیان دینے کی, تو یہ تو کلیئر کر لیں. بھائی میری کوئی اوقات نہیں ہے, میں تو ایک چھوٹا طالب علم سا آدمی ہوں. کہ آپ کی محبت ہے آپ یہاں جمع ہو جاتے ہیں تو میں کوئی پالیسی والی سی نہیں دے سکتا ہوں نہ دے رہا ہوں, پالیسی والی سی کچھ نہیں. میرا ایک چھوٹا سا تجزیہ ہے وہ چاہتا ہوں آپ کو بیان کر دوں تاکہ جو ذہن میں باتیں ہیں, اگر اور اس بات کے ساتھ کہہ رہا ہوں کیونکہ میں پولیٹیکل افیئرس کا ماہر نہیں ہوں, ٹھیک ہے نا, تو ہو سکتا ہے کہ میرے تجزیے میں کوئی غلطی ہو. اگر کہیں کوئی غلطی ہو تو میں اپنی اصلاح کے لیے 100% تیار ہوں. میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کہ مجھے کس نے امامہ پہنایا اور کہاں سے میں آیا اور کتنا بڑا میں علامہ ہوں, نہیں کہوں گا. اگر آپ کا تجزیہ صحیح ہوگا تو انشاءاللہ خوشی کے ساتھ قبول کر لوں گا. تھوڑا سا توجہ کے ساتھ سنیے گا. مرحلہ کیا ہے؟ مرحلہ یہ ہے کہ ہمسائے ملک میں اس وقت جو حکومت آئی ہے طالبان کی, سب سے پہلی بات تو یہ کلیئر کر لیں کہ یہ جو طالبان ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا, کوئی بھی نیوز اینکر کوئی بھی اٹھا لیں, سب نے بال اتفاق طور پر یہ کہا ہے کہ یہ 20 سال پرانا طالبان نہیں ہیں, یہ وہ لوگ اس طرح کے لوگ نہیں ہیں. یہ پہلی چیز کلیئر کر لیں. اچھا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ نے بالآخر جگہ چھوڑی ہے اور ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو انالیسز یہاں سے شروع کر رہا ہے کہ بھائی امریکہ بلا وجہ تو چھوڑ کر نہیں جائے گا اس طرح سے جگہ، ٹھیک ہے وہ خالی، یہ تو وہ ہیں زمین جنبت نہ جنبت گل محمد، جہاں حضرت داغ ہیں بیٹھ گئے بیٹھ گئے، پھر ہلتے ہی نہیں ہیں یہ امریکی، تو کہا بھائی یہ ایسے تو جانے والے نہیں ہیں، تو یقیناً کچھ نہ کچھ انہوں نے سازش کی ہوگی، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا، اس لیے یہ جان بوجھ کر مثلاً طالبان کو لا رہے ہیں اور خود یہاں سے انخلا کر رہے ہیں۔ عزیزان من، جو بھی یہ تجزیہ رکھتا ہے اس کا تجزیہ احترام کے ساتھ، اگر آپ آج سے 10 سال پہلے یہ بات کہتے میں مان لیتا، لیکن گزشتہ 10 سال میں امریکہ کو پوری دنیا میں جس ذلت کا شکار ہونا پڑا ہے، اور الحمدللہ جن جن مقامات پر ان کو مسلسل شکستوں سے دوچار ہونا پڑا ہے، اب صورتحال وہ نہیں ہے۔ اس وقت الحمدللہ امریکہ کو اپنی جان بچانے کی فکر پڑی ہوئی ہے، لہذا سینیریو وہ نہیں ہے جو آج سے 10 سال پہلے کا تھا۔ لہذا یہاں سے امریکہ کے جانے کو اس طریقے سے اب مت دیکھیں جو جس زمانے میں اس کی طاقت، اس کی قدرت اور اس کی بہت ساری چیزیں تھیں، اب وہ زمانہ نہیں رہا۔ شام میں شکست کھا چکا، عراق میں شکست کھا چکا، اور بہت ساری جگہوں سے ذلیل ہو کر نکالا جا چکا، تو اب وہ اپنی بچانے کی کوشش کر رہا ہے، لہذا یہ تھوڑا سا تبدیل کرے۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ جاتے جاتے وہ طالبان کے لیے گراؤنڈ کو مہیا کر کے گیا، لیکن جو انالیسس مجھے سمجھ میں آ رہے ہیں وہ یہ کہ وہ جاتے جاتے کچھ سچویشنز ایسی کریٹ کرنا چاہتا تھا کہ خود افغانستان میں ایک شیعہ سنی رائٹ، ایک وہاں پر ایک ایسا جھگڑا ایجاد ہو اور سچویشنز ایسی ایجاد ہوں کہ ایران کو جنگ کی صورتحال کریٹ ہو کر ملے، یہ پوری کوشش کی۔ اچھا ایک غور کیجیے گا اس پر بھی کہ اس وقت اگر افغانستان میں خصوصاً شیعہ سنی کے اعتبار سے اتفاق اور اتحاد کی فضا ایجاد ہو جاتی ہے تو اس کا سب سے بڑا نقصان کس کو ہوگا؟ دیکھیے جب بھی کہیں قتل ہوتا ہے، کوئی بڑی ڈکیتی پڑتی ہے نا، تو مشکوک الزام نہیں لگاتے، الزام تو جب ثابت ہوتا ہے پھر لگتا ہے۔ سب سے پہلا مشکوک جو ہوتا ہے وہ بینیفیشری ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں بھائی اس قتل سے فائدہ کس کو ہوا پہلے اس کو جا کے دیکھو، اس ڈکیتی سے سب سے پہلا فائدہ کس کو، اس کو۔ ادھر اس جنگ سے جو افغانستان میں ہوتی شیعہ سنی، اس سے سب سے بڑا فائدہ اس منطقے میں کس کو ہوتا؟ ایک اور ہمسائے کو۔ لہذا وہ اس وقت پوری طاقت، اور ہمیشہ سے پاکستان کے اندر جتنی بھی شیعہ سنی لڑائی ہوئی ہے سعودی عرب کے ریالوں اور ہمسایوں کی کوششوں سے ہوئی ہے، اور یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ذرا سے بھی آپ 2-3 بیان پڑھ لیں گے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ جو ابھی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں جو سب پاکستان میں کوشش کی جا رہی ہے، یہ جو ابھی آج عباس ٹاؤن میں حادثہ پیش آیا، اطلاعات کے مطابق خیرپور میں بھی کچھ مسائل ہوئے ہیں اور وہاں حالات زیادہ سنگین ہو گئے ہیں، کرفیو ٹائپ کی نوبت وہاں پر آنے کی احتمالات نظر آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے سکھر میں ایک پرابلم ہوئی، اب آپ غور کیجئے گا ہو کیا رہا ہے۔ طالبان، ایک جملہ اور کہہ دوں، اس کو خاص طور پہ ذہن میں رکھے گا، جناب امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام ویسے کبھی خدا توفیق دے اور نہج البلاغہ پر بات کی جائے تب پتہ لگتا ہے امیر کسے کہتے ہیں، کبھی موقع ملا انشاءاللہ آپ موقع دیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ نہج البلاغہ میں میرا مولا کہہ گیا ہے، لطف آتا ہے واقعہ، دل یہ چاہتا ہے کہ جو مزہ خود لے رہے ہیں وہ آپ کو بھی دیں، آپ لوگ مزہ لینے کے لیے نہیں آتے، یہ مسئلہ یہ ہوتا ہے۔ جناب امیر کیا کہہ رہے ہیں؟ جناب امیر نے فرمایا، کہا زمانے فتنے میں حسن زن کرنا اشتباہ ہے، غلطی ہے۔ اب غور کیجئے گا، حسن زن کرنا اشتباہ ہے، اس کا ہرگز معنی یہ نہیں ہے کہ آپ بدزن بن جائیں۔ طالبان کے حوالے سے جو حالات فتنے کے حالات ہیں، اور فتنے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حسن زن نہ رکھیں، ہمیں کوئی حسن زن نہیں ہے طالبان سے، اور اس کی وجہ ان کی اپنی ہسٹری ہے، ٹھیک، لیکن ہم بدزنی بھی پیدا کرنا نہیں چاہتے، لہذا ان نیوز پر غور کریں، ان ایکشنز پر غور کریں جو ابھی تک وہ شو کر رہے ہیں، उन्होंने अभी तक शियों को वहां पर डिफेंड किया है, कोई भी किसी भी जगह आजादारी को बंद होने नहीं दिया है, बल्कि जो परचम उन्होंने उतारे उन्हें वापस लगाया, सबीलों पर अपने गार्ड खड़े किए, मुसलसल वो ये पैगाम दे रहे हैं। अब इस पूरे सीन में हुआ क्या है, गौर कीजिएगा। दो दुश्मन, तीन दुश्मन मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि अफगानिस्तान में हो, अफगानिस्तान में होगा मसला तो ईरान और पाकिस्तान दोनों इन्वॉल्व हो जाएंगे और खित्ता एक बहुत बड़ी आग में गिर जाएगा। अब आप सोच लें कि इस लड़ाई का जिस जिसको फायदा हो सकता है, सऊदी अरब हो, भारत हो, जो कोई भी हो, ये सब इसमें इन्वॉल्व हैं। अब हुआ क्या है, हुआ सिर्फ ये है, और ये अल्लाह का बड़ा लुत्फ है मैं समझता हूं, कि उन्होंने जो बयानात दिए हैं उसमें जो सबसे अहम बयान खास तौर पर पाकिस्तान के बरादरान अहले सुन्नत के लिए सबसे बड़ा पैगाम है, वो ये है कि उन्होंने हुकूमत हाथ में लेते ही जो पहला बयान दिया, उन्होंने कहा कि हम यहां पर तकफीरियत नहीं चाहते, हमारी फिक्र वहाबी फिक्र नहीं है। उन्होंने बयान देकर कहा कि हमारी फिक्र दाएशी फिक्र नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बयान है। देखिए अब आगे चल के वो क्या करते हैं, जिस चीज का उन्होंने वादा किया उस पर रहते हैं नहीं रहते, ये अलग मसाइल हैं। आपने और हमने कुछ करना है तो वो आमादगी है, हाथ पे हाथ धर के बैठे रहने से कुछ नहीं होता, हम अपने तौर पर आमादगी करेंगे तो मसाइल से निमट सकते हैं। लेकिन अभी जो वो वादे कर रहे हैं, अभी जो वो बातें कर रहे हैं, उसको इंपॉर्टेंस देना जरूरी है, हुस्न जन के साथ नहीं लेकिन बदजनी के साथ भी ना हो। अब मसला यह है कि यहां जो हमसाए मुल्क के पाले हुए नापाक एक पूरा तबका है जो बैठा हुआ इस वक्त मुसलसल पाकिस्तान में शरंगेजी कर रहा है, नजर आ रहा है इस वक्त पूरी दुनिया को कि कौन शरंगेजी कर रहा है, जो सब कुछ कर रहा है। देखें मेरी अपने अहले बै अहले सुन्नत बरादरान से हाथ जोड़कर यह इल्तिमास है, खुदा की कसम मैं मिंबरे हुसैन पर बैठकर कह रहा हूं, आप भी हमारे लिए मोहतरम, आपके मुकद्दसात भी हमारे लिए मोहतरम। मैंने अपनी पूरी जिंदगी अहले सुन्नत के साथ गुजारी है, मेरे सारे बेहतरीन दोस्त अहले सुन्नत हैं, वो मुझे अच्छी तरह से जानते पहचानते हैं, उनसे पूछ लीजिए जाके, हम बहसे भी करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन कभी हमने मुकद्दसात की तौहीन नहीं की और ना करेंगे। मैं जो कभी कभार अपनी गुफ्तगू में, अब मुश्किल क्या है, मुश्किल ये है बरादरान अहले सुन्नत, खुदा के लिए, खुदा के लिए देखो 1400 साल गुजर गए हैं, अब इमाम मेहदी के आने का वक्त है, एक और नई करबला तैयार खड़ी है, खुदा के लिए, खुदा के, हम आपसे कुछ नहीं कहते, कोई तकाजा नहीं कर रहे, खुदा की कसम खाकर कह रहा हूं, हमें कोई शौक नहीं आपको शिया बनाने का, आप अपनी जगह सही हैं, हम आपको मुसलमान भी मानते हैं, लिहाजा हमें कोई शौक नहीं आपके फिरके तब्दील कराने का, आप अपनी जगह ठीक है, खुदा आपको इसका अजर देगा इंशाअल्लाह। लेकिन मसला यह है कि ये मुनाफिक तबका जिसको जियाउल हक के दौर में तैयार करके हुआ क्या है, इनको आपकी शक्ल दी गई है, इनको आपका लिबास दिया गया है, ये जो आज अब्बास टाउन में हुआ है ये आंखें खोलने के लिए काफी है। इस तकफीरी गुरोह ने आकर वहां पर सिर्फ शियों पर फायरिंग नहीं की है, उस फायरिंग में एक अहले सुन्नत अजादार भी जख्मी हुआ है, और खुदा इन तमाम जख्मी अजादारों को जल्द अज जल्द सेहत इनायत करे। अजीजा ने मन, अब ये आंखें खोलने के लिए काफी है या नहीं, आपको नजर नहीं आ रहा, ये हमारे नहीं, ये आपके भी दुश्मन हैं, ये अगर हमें किसी दिन खत्म कर गए, अलबत्ता होगा नहीं इनसे ये, लेकिन एक बात कह रहा हूं, अगर इन्होंने हमें किसी दिन खत्म कर दिया तो उसके बाद ये आप पर पल पड़ेंगे, खुशफहमी में मत रहें, हम इनके लिए जितने काफिर हैं आप भी उतने ही काफिर हैं, लेकिन ये आपकी सफों में आपका रंग ओढ़ कर आते हैं। अब जब हम इनको पॉइंट कर रहे होते हैं आप समझते हैं कि हम आपसे कुछ कह रहे हैं, हम आपसे कुछ नहीं कह रहे, आप और आपके मुकद्दसात हमारे लिए हमारे ही मुकद्दसात की तरह से मोहतरम हैं। मुनाफिकों को पनाह ना दें, हम अपने लिए भी यही कहते हैं, मैं अपनी भी आवाम से ये कहूंगा, खुदा के लिए इस मिंबर से जो कोई भी फितना और फसाद की तरफ लेकर जा रहा है और मुकद्दसात की तौहीन कर रहा है, ये आपकी जिम्मेदारी है, उसे रोकें, आपका काम है, क्योंकि आपकी सफों में से कोई खड़ा होकर अगर अहले सुन्नत बरादरान के खून बहाने का बाइस बनेगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, हम होंगे, सब होंगे। लिहाजा हमारा भी काम है। पिछले साल उस मुनाफिक आसिफ अलवी ने जो हरकत की, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ही उलमा ने उसके ऊपर FIR काट कर इस बात का सबूत दिया कि इन लोगों का हमसे कोई राबता नहीं है। लेकिन एक तबका है जो हमारे तैसे कपड़े पहनकर आजादारी के नाम पर यही सब कुछ करना चाहता है। हमारा भी फरीजा है कि हम मुनाफिकों को आगे ना आने दें, और अहले सुन्नत बरादरान से भी इल्तिमास है, खुदा के लिए इनसे बेजारी का इजहार करें ताकि ये मुनाफिक जाहिर हो सकें, इनको पॉइंट आउट किया जा सके। और फिर आखिर में सिक्योरिटी के तमाम जितने भी इदारे हैं उनसे इल्तिमास करूंगा, खुदा की खतरा, आप तो पढ़े लिखे लोग हो यार, आपने एक जिंदगी देखी है, आपके ऊपर दुनिया रश करती है कि जी पाकिस्तान के इदारे इतने अच्छे हैं, कम अज कम तालिबान जितनी अकल तो अपने अंदर पैदा कर लो, जिनको तुम वहशी कहते हो या फला फला कहते हो, कम अज कम उन जितनी अकल पैदा कर लो, उनको यह बात समझ में आ गई है कि अगर हमारे बाकी रहना है तो वाहिद रास्ता शिया सुन्नी इत्तेहाद का रास्ता है। ये उनको समझ में आ गया, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। लिहाजा हम इस मिंबर से आपसे दरखास्त कर रहे हैं, दरखास्त कर रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप कर सकते हैं। और मेरी इस दरखास्त के बाद अगर आप पाकिस्तान में इन शर पसंद अनासर को कंट्रोल नहीं करेंगे, कल मैदान हशर में सबसे पहले हम आपका गिरेबान पकड़ेंगे, इसलिए कि आप हैं जिनके हाथ में हमने अपने मुल्क की अमनियत दी है। और अगर आप नहीं कर सकते, आप हमें बताएं तो फिर हम अपना राय अमल खुद निकालेंगे, कर सकते हैं तो अंजाम दें। और खुदा के लिए, खुदा के लिए ये जो एक फसाद मचाने की कोशिश की जा रही है, एक पूरा ग्रोह है जो मुसलसल ये चाह रहा है कि शिया सुन्नी फसाद हो, ये याद रखिएगा इमाम हुसैन ने करबला में जो पैगाम दिया है वो बसीरत का पैगाम है। इमाम के लश्कर में अहले सुन्नत भी हैं, इमाम के लश्कर में ईसाई भी मौजूद हैं, जो नहीं है इमाम के लश्कर में वो मुनाफिक है। और आज भी ये लकीर वाजे है, बस इमाम महदी के लिए हमने और आपने मिलकर रास्ता, आपके भी देख, और ये भी एक मरहला है, आप भी इमाम महदी का इंतजार कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। जो इस वक्त वाहिद दुश्मन इमाम महदी का वो यही मुनाफिक तबका है, तो कम से कम जमाने के हुसैन इमाम महदी के लिए इत्तेफाक करें और अपनी जड़ों में इस तरह के मुनाफिकों को ना आने दें। एक मरतबा बुलंद आवाज से दुरूद पढ़िएगा। मैं माजरा चाहता हूं कि मैंने आपका यह वक्त लिया, समा खराशी की, लेकिन दोस्तों का चूंकि बहुत इसरार था, मैं मामूलन कोशिश करता हूं कि इस तरह के मौजूदात को मिंबर से ज़्यादा बयान न करूं। मिंबर की अपनी एक हैसियत है, अपनी एक वक़ार है, मिंबर का अपना एक एहतराम है। असल हमारी कोशिश ये होती है कि हम जितना ज़्यादा इल्मी मवाद इस जगह से दे सकें। बिलाकर इंशाल्लाह खुदा ने अगर चाहा तो एक मतलब बुलंद आवाज़ से दुरूद पढ़िएगा। बस गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा आपकी खिदमत में अर्ज करूं, और किसी मकाम पर अगर मैं कोई ऐसा खिदमत आपके लिए अंजाम दे गया हूं तो दुआओं की दरख्वास्त और इल्तमास से दुआ है आप सबसे। मकाम आखिरी क्या है कि अगर जिक्र से मुराद कुरान में खुद कुरान है तो अहले जिक्र कौन होना चाहिए? अहले जिक्र होना चाहिए अहले कुरान। अब अहले कुरान कौन होना चाहिए? क्या अहले कुरान उसे होना चाहिए कि जिसकी गर्दन में कुरान लटका रहे, जो कुरान को तावीज़ गले में डालते, क्या उसको हम कहेंगे? नहीं, इसको नहीं कहते। तो क्या हाफिज़ को कहते हैं? मैं ऐसे हाफिज़ों की आपको एक फहरिस्त दे सकता हूँ कि जो हाफिज़ भी थे और काफिर भी थे, मुर्तद भी थे। हत्ता उलमाए कुरान, तफसीर लिखने वाले तारीख में मिल जाएंगे कि बहुत बड़े आलिम थे, आखिर में मुर्तद हो गए। तो ये लोग सारे के सारे ये नहीं हो सकते। तो फिर अहले कुरान होगा कौन? अहले कुरान वो होगा कि जिससे कुरान की सिफात जहूर कर रही हो, कुरान के अल्फाज नहीं, जिससे कुरान की सिफात जहूर कर रही हो। अब कुरान की सिर्फ 10 मकामात आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा और जहमतों को तमाम। कुरान की 10 सिफात, पहला मरहला सूरह मुबारक राद, कुरान ने इरशाद फरमाया لو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى। और वो कौन सा कुरान है जिसके जरिए से तुम जमीन को काट सकते हो, पहाड़ों को हरकत दे सकते हो, मुर्दा से बात कर सकते हो? बस कुरान की सिफत क्या हुई? قرآن کے ذریعے سے زمینوں کو کاٹا جا سکتا ہے، فاصلوں کو کاٹا جا سکتا ہے، قرآن کے ذریعے سے پہاڑوں کو حرکت دی جا سکتی ہے، قرآن کے ذریعے سے مردے سے بات کی جا سکتی ہے۔ اب اگر قرآن یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو اہل قرآن تو یہی کرنا، اہل قرآن پھر کون ہونا چاہیے جو یہ کر سکے؟ اب قطعت بہ الارض، زمین کو کاٹنے سے مراد کیا ہے؟ جو زمین کے فاصلوں کو کاٹ دے، زمین کے فاصلہ کٹتا ہے، اس کو ہمارے ہاں عرفان کی اصطلاح میں کہتے ہیں طے الارض کرنا۔ اب جو طے الارض کے عارف پہنچتے ہیں وہ اس جگہ پر کہ پل بھر میں وہ کہیں نہ کہیں پہنچ جاتے ہیں، ایک جگہ سے جہاں چاہتے ہیں وہاں پہنچ جاتے ہیں، لیکن صاحب اہل قرآن کیا ہوگا؟ خود نہیں دوسروں کو بھی پہنچا سکے۔ تو بس ایک مقام بیان کروں گا، میرے پاس واقعات بہت ہیں لیکن میں معمولہ نہیں کرتا، لیکن یہ مقام بس بیان کروں اور تیزی سے آگے بڑھوں۔ امام ہفتم، امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے شاگرد ہیں، آپ کے صحابی ہیں، جناب علی جبن یقتین، نام آپ نے سنا ہوا ہے، بس ایک پیغام دوں گا اور تیزی سے آگے پڑھوں گا۔ جناب علی بن یقتین چونکہ بہت فاضل آدمی تھے، صاحب نصب و شرف تھے، لہذا ہارون نے ان کو وزارت کی درخواست کی کر کہ آپ میرا ساتھ آ کے وزیر لگو۔ آپ نے جب تک امام نے اجازت نہیں دی ہارون کی وزارت کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اب ہوا کیا کہ جب آئے اور بات کی تو مولا نے ایک شرط لگائی، اور یہ شرط جتنے بھی حکومتی عہدیدار ہیں ان کے لیے امام کی طرف سے یہ پیغام ہے۔ امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا کہ اس پوسٹ پر چلے جاؤ، اس عہدے پر پہنچ جاؤ، اس شرط کے ساتھ کہ تم اس پوسٹ پر شیعوں کے لیے، مومنوں کے لیے، تشیعوں کے لیے کام کرو گے۔ اب یہ سب کو پتا، جو کوئی بھی امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کو امام مانتا ہے اس کے لیے امام کا پیغام کیا ہے؟ پوسٹ رکھو، لیکن کس لیے؟ مومنین کے کام کے لیے، شیعوں کے کام کے لیے، یہ پیغام ہے مولا کا۔ اب ہوا کیا، جناب علی بن یقتین نے بہت اس چیز کا خیال رکھا، لیکن ایک زمانہ وہ آیا جب دشمنوں نے کچھ آپ کی شکایتیں لگائیں، کچھ اس طرح کا سلسلہ ہوا، اور ہارون نے چیک کرنے کے لیے اپنے خزانے کی کچھ ذمہ داریاں جناب علی بن یقتین کے حوالے لگا دی، اور کچھ عرصے کے بعد اس کا آڈٹ طلب کر لیا۔ اب آپ کو پتا ہے خزانے کا آڈٹ آسان کام نہیں ہوتا، خصوصاً جب دشمن پیچھے لگے ہوئے ہوں تو مسائل سنگین ہو جاتے ہیں۔ اب کام ایسا سنگین تھا، آپ لگے ہوئے تھے وہ جو بھی حساب کتاب ہوتا ہوگا اس میں صحیح کرنے میں، تو اتنے میں ایک مومن غریب سا آیا کسی کام کے لیے، اس نے خادم کو بھیجا، خادم نے آ کے کہا، انہوں نے کہا اس کو بٹھاؤ میں بھی آتا ہوں۔ پھر آپ کام ایسا سنگین تھا بھول گئے، تھوڑی دیر بعد اس نے پھر کہا، آپ نے کہا بٹھاؤ میں بھی آتا ہوں، پھر بھول گئے۔ تین دفعہ ایسا ہوا، تیسری دفعہ وہ اٹھ کر چلا گیا۔ یہاں ایک کام کا پریشر، اتنا مسئلہ آپ نے اس کو حل کیا، آپ کے ذہن سے نکل گیا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ اسی سال حج کرنے گئے، حج کر کے مدینہ آئے امام کی خدمت میں زیارت کرنے۔ اب علی بن یقتین ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس کو امام کا ہر خادم اچھی طرح جانتا ہے، لیکن جب دروازے پر آئے اور کہا کہ جاؤ مولا سے اجازت لے کر آؤ، تو خدام نے آ کر کہا، امام نے کہا ہمارے پاس تم سے ملاقات کے لیے وقت نہیں ہے۔ اب علی بن یقتین چونکہ صاحب بصیرت ہے، فوراً متوجہ ہو گیا کہ کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، کافی دیر سوچتا رہا، روتا رہا، توبہ کرتا رہا، پھر اسی خادم سے کہا، کہا مولا سے پوچھ کر آ جاؤ، میں بہت سوچ رہا ہوں، مجھے یاد نہیں آ رہا، مولا سے بتا دے، مولا سے کہا لطف کرے مجھے یہ بتا دے خطا کہاں ہوئی ہے۔ اس نے واپس آ کر پیغام دیا، کہا وہ مومن آیا تھا اس زمانے میں، تم کام بہت کر رہے تھے، تین مرتبہ تم سے کہا، واپس چلا گیا۔ فوراً توبہ کرنے لگا، بہت توبہ کی، لیکن اجازت نہیں ملی۔ کہا مولا سے پوچھو کس صورت میں اجازت ملے گی۔ واپس آ کر پیغام دیا، کہا مولا کہہ رہے جب تک وہ معاف نہیں کرے گا تب تک میں معاف نہیں کروں گا۔ کہا تو ایک آخری سفارش مولا کے حضور کر دے، مولا یہاں سے جاؤں گا، سفر کروں گا، کب پہنچوں گا، کب واپس آؤں گا، خدا جانے مر گیا نہیں آ سکا، آپ کی خدمت میں قلق رہ جائے گا دل میں، مولا ایک آخری مدد کر دیں۔ امام نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، اس سے کہو جائے باہر، مدینہ سے شمال کی طرف کو نکلے، فلاں مقام پر ایک اونٹ کھڑا ہوگا، اس پر سوار ہو، وہ پہنچا دے گا۔ قطعت بہ الارض، زمین کو کاٹنے والے، راوی کہتا ہے کہ دوڑتے ہوئے گئے ہیں، اونٹ پر سوار ہوئے ہیں، ابھی پلک جھپکی تھی اونٹ اسی مومن کے گھر کے سامنے۔ تعجب کر رہا ہے کہ یہ پہنچ گیا. اچھا انہوں نے فوراً اترے, اتر کے دق الباب کیا. اب جو دق الباب کر کے وہ باہر نکلا تو علی بن یقین کو دیکھ کر پریشان رہ گیا, کہا آپ میرے دروازے پر. کہنے لگے میں معافی مانگنے آیا ہوں, تم نے اس وقت آئے تھے, میں تمہارا کام نہیں کر سکا, اب بتاؤ میں کیسے معافی مانگوں. اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, میرا مسئلہ حل ہو گیا, کوئی بات نہیں, میں نے آپ کو معاف کر دیا. کہا نہیں ایسے نہیں, قلب ابن زہرا کو راضی کرنا ہے, ایسے نہیں. کہا بھائی کیا کروں؟ کہا میں زمین پر اپنا چہرہ رکھوں گا, تم اپنا پیر میرے چہرے پر رکھو, مدینہ کی طرف رخ کر کے امام کا نام لے کر کہو مولا میں نے اسے معاف کر دیا. وہ کہنے لگا کہ بھائی آپ وزیر, میں غریب سا آدمی. کہا تو جب تک نہیں کرے گا میں تیرے دروازے سے اٹھ کر نہیں جاؤں گا. جب اس نے دیکھا مجبور ہو گیا, علی بن یقطین نے چہرہ زمین پر رکھا, اس نے اپنا پیر چہرے پر رکھا, امام کو مدینے کی طرف مخاطب کر کے کہا مولا آپ کی خاطر میں علی بن یقطین کو معاف کرتا ہوں. اٹھے, اس کو سینے لگایا, جیب میں جو کچھ تھا اس کو تحفتاً دیا, دوڑتے ہوئے آئے, اونٹ پر سوار ہوئے, ابھی پلک جھپکا تھا دیکھا کہ اونٹ امام کے دروازے کے سامنے کھڑا, اور اب جو اتر کے پہنچے ہیں تو دیکھا امام خود دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں علی بن یقطین کا انتظار کرنے کے لیے. پیغام جو تھا وہ میں نے پہنچا دیا آپ تک, واقعے میں جو پیغام موجود تھا, لیکن جو مقصد تھا وہ کیا تھا, پلک جھپکنے میں جو علی بن یقطین کو لے جائے اور لے آئے. اب گفتگو اپنی جگہ جگہ مفصل ہے, ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا, قرآن نے کہا یا نہیں, انشاءاللہ عرض کروں گا جب تفصیل سے گفتگو کروں گا. لیکن اہل قرآن کون ہونا چاہیے جو زمین کو کاٹ سکے؟ دوسری تعریف کیا کہ قرآن نے کہا اور سیرت بہل جبال, اور جو پہاڑوں کو حرکت دے سکے. تو بھائی اس بارے میں مجھ سے مت پوچھنا, یہ تو تمہیں عیسائی بھی بتا دیں گے, یہ تو تمہیں عیسائی. اسی لیے تو میں کہتا ہوں ان منافقوں کو کہ کم از کم عیسائیوں جتنا عرفان پیدا کر لو تو اہل بیت کا در چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤ گے. بھائی تاریخ نے دیکھا نا, یہ تو مسلمانوں نے نہیں کہا نا, یہ تو شیعوں نے نہیں کہا ہوا نا, یہ تو نجران کے عیسائی کہہ رہے تھے. خدا کی قسم ہم ان صورتوں کو دیکھ رہے ہیں, اگر پہاڑ کو اشارہ دے اپنی جگہ چھوڑ دیں گے. عیسائیوں کو پتہ لگ رہا ہے کہ اہل قرآن کون ہیں. اور پھر جب میں نے کہا کل ما بہل موتا, اس قرآن کے ذریعے سے تم مردوں سے بات کر سکتے ہو, تو یہ تو میرا مومن بچہ بچہ جانتا ہے کہ وہ اہل قرآن ہے جو کہ مردوں کو ٹھوکروں سے جلا کر ان سے بات چیت کرتا رہا ہے. بس اہل قرآن وہ ہونا چاہیے کہ جس کی ٹھوکریں مردوں کو زندہ کر رہی ہوں. بس اگر قرآن اپنے بارے میں کہتا ہے تبیانن لکل شے, یہ قرآن تمام چیزوں کا بیان ہے, تو اہل قرآن اسے ہونا چاہیے جو یہ کہہ سکے کہ خدا کی قسم اگر تم علی کے لیے مسند حکم لگا کر علی کو بیٹھا دو تو علی وہ ہے جو توریت والوں کو توریت سے جواب دے گا, زبور والوں کو زبور سے جواب دے گا, انجیل والوں کو انجیل سے جواب دے گا, قرآن والوں کو قرآن سے جواب دے گا. لہذا اگر قرآن اپنے لیے کہتا ہے کہ یہ قرآن کتاب و مکنون لا یمسہ الا المطہرون, تو پھر اہل قرآن وہ ہونا چاہیے کہ جس کے لیے خود قرآن کہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور اگر یہ قرآن اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کل شئین احسینا ہو کتابا, تو ہم نے ہر شے کا احسا کتاب میں کر دیا ہے, تو پھر اہل قرآن وہ ہونا چاہیے جس کے لیے خود قرآن کہے کل شئین احسینا ہو فی امام مبین. اگر یہ قرآن حق ہے تو پھر اہل قرآن وہ ہونا چاہیے کہ جس کے لیے خود نبی یہ کہیں الحق مع العلی والعلی مع الحق. اور پھر یہ نہیں کہا کہ پروردگار تو علی کو وہاں پھیر دینا جہاں حق جائے, کہا حق کو وہاں پھیر دینا جہاں علی جائے. اگر قرآن نور ہے تو پھر اہل قرآن اس کو ہونا چاہیے کہ جس کے لیے نبی کہیں اول ما خلق اللہ نوری وانا وعلی من نور القرآن من نور الواحد. اول ما خلق اللہ نوری و انا و علی من نور واحد. اگر قرآن نور ہے تو اہل قرآن نور ہونے چاہیے، اگر قرآن ہادی ہے تو پھر اہل قرآن اسے ہونا چاہیے جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے وجعلنا منہم ائمہ. اگر قرآن ہادی ہے تو پھر اہل قرآن وہ ہونا چاہیے جس کے لیے قرآن کہے یہدونا بامرنا، یہ ہماری امر سے ہدایت کرنے والے لوگ ہیں. لہذا عزیزان من، اگر اہل قرآن تلاش کرنے ہیں تو پھر پیغمبر کی یہ حدیث سنو. پیغمبر فرما رہے ہیں العلی مع القرآن والقرآن مع علی، اور پیغمبر جاتے جاتے انہی اہل قرآن کا تعارف یہ کروا کر گئے ہیں کہ فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیت، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کون سی؟ ایک قرآن اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل بیت. لہذا عزیزان من، اہل قرآن اگر ہم قرآن سے تلاش کریں سوائے اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے کوئی اور نہیں ہے. اگر فاسألوا اہل الذکر میں ذکر سے مراد قرآن ہے، تب بھی اہل قرآن سوائے محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے کوئی اور نہیں ہے. اور اہل قرآن میں سے حسین علیہ السلام قرآن کے انہی پاروں کو لیے کربلا میں موجود ہیں. شب عاشور، بس اتنی دیر کا مہمان تھا مولا ہمارا، دو محرم کو بستی لگائی تھی اور کل رات تک یہ بستی اجڑ جائے گی. یہ وہ رات ہے کہ جس کے لیے امام نے کہا کہ میں اس شب میں راز و نیاز کرنا چاہتا ہوں، عبادات کرنا چاہتا ہوں، قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، اور میرا مولا اپنے تمام عاشقوں کو یہ پیغام دے کر گیا ہے انی احب الصلاۃ و تلاوت القرآن، میں نماز سے محبت کرتا ہوں اور تلاوت قرآن سے محبت کرتا ہوں. بس ممکن نہیں ہے کوئی امام حسین کا عاشق ہو اور نماز کا عاشق نہ ہو. امام حسین کا عاشق ہو اور تلاوت قرآن کا عاشق نہ ہو، یہ رسم عاشقی نہیں ہے. اگر امام حسین کے عاشق ہو تو اپنے اندر نماز اور تلاوت قرآن کا عشق پیدا کرو. لیکن ڈھلنے والی ہے یہ رات، حسین علیہ السلام کے خیموں میں سے تلاوت اور مناجات کی آواز آ رہی ہے. بس ایک درخواست ہے، زیادہ وقت نہیں، اب تو شب بھی آدھی گزر چکی ہے، یہ جو 24 گھنٹے آگے آنے والے ہیں، درخواست صرف یہ ہے کہ ادب آزاداری کی رعایت کریں. صرف 24 گھنٹے کے لیے ہنسنے ہنسانے مسکرانے، ہر وہ چیز جو تفریح کی ہے اس سے پرہیز کریں. اپنے اوپر وہ احساس طاری کریں کہ گویا ہمارے ہی گھر میں کسی کا جنازہ اٹھا ہے. اتنا تو حق ہے نا امام حسین کا، صرف 24 گھنٹے کی تو بات ہے، کل رات اس وقت تک تو خیمے اجڑ چکے ہوں گے، خیموں کو آگ لگ چکی ہوگی، بس کچھ دیر کی بات ہے. آپ جتنی فضا ایجاد کریں گے اتنا عزاداری کی کیفیت خود بخود شدید ہوتی چلی جائے گی. امام حسین اس بات کی اتمام حجت کے لیے کہ تاریخ ان لوگوں کو مسلمان نہ کہے، یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم نے تاریخ میں امام حسین کے مقابل آنے والے لوگوں کو مسلمان کہا. خدا کی قسم یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، جو میدان میں اس طرف کھڑے ہیں یہ سب کے سب منافق تھے، اور منافق کو مسلمان کہنا اسلام کی توہین ہے. اور ان کی منافقت کی سب سے بڑی دلیل جناب علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی شہادت. یہ ناممکن ہے کہ کوئی پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والا ہو اور سورت پیغمبر کو پارا پارا کر دے. یہ نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تاریخ نے لکھا ہے جناب علی اکبر اس قدر شباہت رکھتے تھے پیغمبر سے، صورت میں بھی، سیرت میں بھی، رفتار میں بھی، کردار میں بھی، گفتار میں بھی، کہ اہل بیت جب یہ چاہتے تھے کہ نانا کی زیارت کریں تو سب مل کر جناب علی اکبر کی زیارت کرتے تھے۔ امام جب آپ کے سارے انصار اور آوان شہید ہو گئے اور آپ کے اپنے بچے بچے ہیں تو سب سے پہلے جسے آپ نے مقتل میں بھیجا وہ حضرت علی اکبر۔ علی اکبر کو بھیجتے ہوئے بڑے روئے ہیں امام حسین، ایک قاسم کے لیے اور ایک علی اکبر کے لیے روئے ہیں، اور روتے ہوئے کہنے لگا اللہم شہد، پروردگار تو گواہ رہنا، اب میں اس قوم اشقیہ کی طرف جسے بھیج رہا ہوں یہ تیرے نبی کی صورت ہے، یہ تیرے نبی کی سیرت ہے، اے میرے پروردگار جب بھی میں تیرے نبی کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا میں علی اکبر کی زیارت کیا کرتا تھا۔ عجب مقام ہے نا، ساری دنیا حسین علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتی ہے، حسین جس کی زیارت کا مشتاق ہے اسے علی جنہ الاکبر کہتے ہیں۔ لہذا جناب علی اکبر کی اہل بیت کے درمیان ایک خاص حیثیت ہے، ایک خاص مقام ہے، اور اسی مقام کی وجہ سے جناب زینب کو اپنے اس بھتیجے سے جتنی محبت تھی اتنی اپنے بیٹوں سے بھی نہیں تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حسین کا بیٹا بھی ہے اور شبیہ رسول بھی ہے، لہذا ایک خاص محبت اور عنایت جناب زینب کی ہمیشہ سے حضرت علی اکبر کے لیے رہی ہے۔ جتنی محبت جناب زینب علی اکبر سے کرتی ہیں کسی اور کے نہیں کرتی، لہذا جب خیموں میں بھی پتہ لگا ہے نا کہ علی اکبر گئے ہیں میدان کی طرح، جو سب سے زیادہ بے چین اور بے قرار تھی خیموں میں وہ جناب زینب تھی۔ عجیب کیفیت ہے، خدا صورت و شبیہ رسول کی حفاظت کرے، ارے میرے بھائی کا جوان بیٹا بھی ہے، پیغمبر کی صورت و سیرت بھی ہے، بی بی کو قرار نہیں آتا ہے خیمے میں، وہاں جناب علی اکبر کو روانہ کیا گیا، یہاں جناب زینب تڑپ کر دروازے خیمے پر آ کر بیٹھ گئیں۔ علی اکبر میدان میں گئے ہیں اور اتنا شجاع ہے میرا مولا، اتنا شجاع ہے، پہلا حملہ میرے مولا نے قلب لشکر پہ کیا ہے، یہ شجاعت علی اکبر ہے، قلب لشکر پہ حملہ کر کے قلب لشکر کو منقلب کیا، قلب لشکر کو تتر بتر کیا میرے مولا نے، اور اس کے بعد قلب لشکر سے زندہ واپس آئے ہیں۔ حضرت علی اکبر کا میدان سے زندہ واپس آنا حضرت کی شجاعت کی سب سے بڑی دلیل ہے، واحد شہید ہے جو حملہ کر کے زندہ واپس آیا ہے۔ لیکن واپس آ کر کیا کہہ رہے ہیں، ایک چھوٹا سا سوال ہے، تین دن کی بھوک و پیاس اپنی جگہ پر ہے، صبح سے بابا کے ساتھ جنازے الگ اٹھا کر لا رہے ہیں، کربلا کی گرمی اپنی جگہ، ابھی اتنا بڑا حملہ کر کے واپس آئے ہیں اور بابا سے کیا کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بابا پیاس کی شدت سے علی اکبر کا کلیجہ کٹ رہا ہے، بابا پیاس کی شدت سے علی اکبر کا کلیجہ کٹ رہا ہے، اور یہ جو زرہ اور خود میں نے پہنی ہوئی ہے نا، یہ لوہا مجھے قتل کر رہا ہے، اس کی سنگینی مجھے مار رہی ہے، بابا بس اگر دو گھونٹ پانی مل جائے۔ علی اکبر انہیں بتا دے گا کہ علی اکبر کسے کہتے ہیں، خدا کسی باپ کو یہ وقت نہ دکھائے، جوان بیٹا دو گھونٹ پانی کو طلب کر رہا ہے۔ حضرت نے کہا بیٹے تم جانتے ہو پانی نہیں ہے لیکن باپ کا دل ہے نا، ایک مرتبہ کہا بیٹے اپنی زبان کو میرے دہن میں رکھو، ہو سکتا ہے تمہیں کچھ تری حاصل ہو جائے۔ جناب علی اکبر نے اپنی زبان اطہر کو امام حسین کے دہان مبارک میں رکھا اور ایک مرتبہ تڑپ کر پیچھے ہٹے، بابا بابا آپ کا دہن حسین،
आपका दहन तो अली अकबर के दहन से ज्यादा खुश्क है। अरे मेरा मौला शायद तारीख को यह बताना चाहता था कि मेरा मौला हुसैन करबला में कितना प्यासा था।
बेटे पानी नहीं है। जनाब अली अकबर दोबारा रवाना हुए हैं। तारीख कहती है दूसरा हमला इतना शदीद था मेरे मौला का कि किताल करते करते सफों को उलटता हुआ मेरा मौला पुश्त लश्कर तक पहुंच गया। रावी कहते हैं ऐसी जंग कर रहे थे जनाब अली अकबर कि एक मर्तबा शिमर ने चीख कर कहा अरे ये अली का पोता है, ये हुसैन का पोता है, अगर इसे ना मारा ये तुम सबको मार देगा। हसीन बिन नुमैर मलऊन कहता है इसका देहान भटाओ, मैं इसको ऐसा नेजा मारूंगा कि फिर ये ठमल नहीं सकेगा। बस जनाब अली अकबर को धोखा देने का इंतजाम किया गया। एक मर्तबा कुछ लोगों ने अली अकबर के नजदीक जाकर आवाज लगाकर कहा ऐ अली अकबर तुम यहां जंग लड़ रहे हो, वहां कुछ मलऊनों ने खेमे पर हमला कर दिया है। बस आजादारो हुसैन का गयूर बेटा है, अली अकबर की गैरत बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई खैमे पर हमला करे। मैं कहूंगा या अली अकबर ऐ काश शाम गरीबा आप आकर देख दे ये बेगैरत हरम के साथ क्या सलूक करते। बस खैमों का नाम सुनना था। मेरे मौला को जहां मौका मिला अपने रकाब पर पैरों को वजन देकर खड़े हो गए और घोड़े पर से खड़े होकर देखना चाहते थे कि खबर सच्ची है या नहीं। बस जहां मेरे मौला की आंख चुकी है हसीन बिन नुमैर वो मलऊन है कि जो नैजा ताक में लिए खड़ा था बस इतनी जोर से आपके जिगर के मकाम पर इसने नैजा मारा, नैजा जिगर में लगा, जिगर में अनी टूट गए। रावी कहते हैं अनी का टूटना था जिगर से खून फवारे की शक्ल में एक मर्तबा उबल उबल कर निकलने लगा। बस अजादारो मेरा मौला जंग तो करता रहा लेकिन खून जब बहुत बह गया प्यास अपने उरूज पर पहुंच गई, अली अकबर के हमले में जाफ आता गया और एक मरहला वो आया अली अकबर के हाथ से तलवार छू उठ गए। बस ये वो मरहला था मेरे मौला ने अपने आप को घोड़े की गर्दन में डाल दिया और घोड़े की गर्दन में डालकर कहने लगे ऐ मेरे वफादार साथी मुझे खैमागाह तक ले जा, मुझे मेरे बाबा तक पहुंचा दे। मैं कहूंगा या अली अकबर खैमों तक क्यों जाना चाहते हो, तो शायद आवाज यही आएगी अरे अभी सुबह ही तो मैंने बाबा को खुद को ये कहते सुना था और जवान बेटे की लाश पर बाप का जाना बड़ा सख्त होता है, अरे मैं इतनी दूर गिरूंगा मेरा बाबा। बस अजादारो अब जो पुश्ते खैम पुश्ते लश्कर थे मेरे मौला का घोड़ा चला है, जहां जहां से मेरे मौला की सवारी गुजरती जाती ये मलऊन अपनी तलवारें लिए हजरत की पुश्त पर वार करते चले जाते हैं। शेख मुफीद ने अपनी इरशाद में अजीब जुमला लिख दिया का फकत हो बेसुयूफ़ उन्होंने अपनी तलवारों से हजरत के बदन के टुकड़े टुकड़े कर दिए। एक मकाम वो आया जब मेरा मौला घोड़े की पुश्त पर संभल न सका, घोड़े से गिरते गिरते एक मर्तबा आवाज देकर कहा अलैकुम सलाम या अबा अब्दुल्लाह। बस अजादारो इस आवाज का गूंजना था हुसैन रोते हुए रन में ठोकरे खाते हुए चले हैं, आवाज देकर कह रहे हैं अलग दुनिया बाद कल आफा अली अकबर, ऐ अली अकबर तेरे बाद हुसैन की दुनिया अंधेर हो गई। अली अकबर कहां हो, अली अकबर कहां हो, अली अकबर के पास पहुंचे हैं। अभी अली अकबर
के पास पहुंचकर देखा जनाब अली अकबर खून निकलता है। हुसैन ने रुखसार पर रुखसार कर रखा, हुसैन अपने बेटे के लिए रो रहे हैं। खुदा जाने जनाब अली अकबर ने एक मरतबा एक जुमला कहा, कहा बाबा बाबा हाजा रसूल अल्लाह, मेरे बाबा मैं रसूल अल्लाह को देख रहा हूँ, रसूल अल्लाह आए हैं, हाथ में जामे कौसर है। मैं कहूंगा ऐ मेरे मौला ये बयान करने का मरहला क्या है, तो शायद मेरा मौला ये कहे अरे मैंने बाबा से तो घोट पानी मांगा था, अगर प्यासा चला जाऊंगा बाप के दिल में हसरत रह जाएगी, मेरा बेटा प्यासा चला गया। अली अकबर ने हुसैन की आगोश में दम तोड़ दिया। रावी कहते हैं लाश का ऐसा हाल हो गया था, हुसैन अली अकबर का लाशा न उठा सके। एक मर्तबा आवाज दी, कहा या फतियान बनी हाशिम इहमिलु अखाकुम, ऐ बनी हाशिम के जवान जल्दी आकर अपने भाई को उठाओ। अब भाइयों ने एक मर्तबा अपने हाथों को फैलाकर अली अकबर के बदन को उठाया, लेकिन अब जो खैमे की तरफ चले हैं अभी खैमे के नजदीक न पहुंचे थे, कोई बीबी एक मर्तबा खैमे के दरवाजे से बाहर निकले, खुदा ज़ैनब के दिल की खैर।